نصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وحضرات. معرفت الہی کیا ہے؟ اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے اور ہم سبھی اسی تجسس میں مبتلا رہتے ہیں. کہ حاصل کر لینے سے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچیں گے. اسی تجسس اور اس کی ڈھکے چھپے ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں بہت سی خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں پھیلی ہیں. اور ہم میں سے ہر شخص نے معرفت الہی کے بارے میں اپنے اپنے تصورات ہم نے قائم کر رکھے ہیں اور ان میں بہت بڑی اکثریت ایسے تصورات کی ہے جو حقیقت سے دور ہیں. جب کتابوں میں ہم یہ ٹرم پڑھتے ہیں معرفت الہی, اس کی ٹرم پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں اچانک یہ خیال یہ آتا ہے کہ معرفت الہی اصل میں وہ چیزیں دیکھ لینے کا نام ہے جس کو ایک عام آدمی نہیں دیکھ پاتا, وہ قوتیں حاصل کر لینے کا نام ہے جو ماورائے فطرت قوتیں ہیں, معرفت الہی نام ہے انسان کے مختلف چیزوں پر قدرت حاصل کر لینے کا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تصورات درست نہیں ہیں. شاید معرفت الہی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی ذات سے واقف ہو گئے, کیونکہ اس میں معرفت میں تین چیزیں چھپی ہوں گی. معرفت الہی جب ہم کہتے ہیں تو در حقیقت اس کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک معرفت ذات جل جلالہ ہے, ایک معرفت صفات الہی ہے, اور ایک معرفت مظاہر صفات الہی ہے. اسی طرح جو رب تعالیٰ نے کہا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, میری نشانیوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تو صوفیاء کرام نے, درویشوں نے, صاحبان علم نے بڑی سختی سے اس بات پر منع کیا کہ آپ ذات الہی پر غور نہ کریں بلکہ صفات الہی پر غور و فکر کیجیے. لیکن صفات الہی پر بھی غور کرنے کے لیے انسان کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چاہیے. वरना भटक जाएगा। सब में सेफेस्ट और आसान रास्ता यह है कि इंसान मज़ाहरे सिफाते इलाही पर गौर करे, वो तमाम चीजें जो अल्लाह ने तख्लीक की हैं वो उसके मज़ाहरे हैं, वो उसकी सिफात के मज़ाहरे हैं। तो अगर हम उन पर गौर करेंगे तो हम सिफाते इलाही की मार्फत तक जा पहुंचेंगे, वो सेफ है। क्योंकि हम कभी ये नहीं कर सकते कि तालीम के शुरू करते ही हम पीएचडी की किताबों पर का मुताला शुरू कर दें। वो हमें अल्फाबेट का जो कायदा है अलिफ बे का, स्टार्ट वहीं से लेना है। तो जो मज़ाहिर हैं रब ताला की सिफात के, जो कुछ उसकी मखलूक है और उसके साथ जो मामलात हैं, रब ताला जो हमारी हमें अता किए हुए है, हमें पाल रहा है, वो सब उसकी सिफात के मज़ाहिर हैं। जैसे अल खालिकु, ये सिफाती नाम है रब का, बनाने वाला। तो हम जो बैठे हैं सब, मैं और आप, हम सभी और ये चीजें सारी, नबतात जमादात, ये सब उसकी तख्लीक का एक मजर है। जो कुछ वो हमारे लिए जमीन से उगाता है, जो वो रिस्क हमें फराहम करता है, वो उसकी सिफत है, सिफाती नाम है अर्रज़ा को। वो हमें अता करता है अलमुअत्तियो, उसका सिफाती नाम है। इस तरह आप उसके सिफाती नाम लेते चले जाइए। इसका ताल्लुक हमारी कायनात से है, हमारी इस प्लैनेट अर्थ से है, या दूसरी मखलूकात जो दूसरी जगहों पर हैं, ये उसके मज़ाहिर हैं। इसी तरह अल्लाह ताला की सिफ्ते कलाम का एक बहुत बड़ा मज़हर हमारे पास है, और वो है कुरान पाक। ये जो उसकी सिफात की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, जो मज़ाहिर हैं उसकी सिफात के, अगर हम इसे एक जुमले में कहें या एक लफ्ज में उसे बयान करना चाहें, तो वो उसको हम हकीकते तकवीनी कहेंगे। तो एक तरफ हकीकते तकवीनी है, वो उसका मज़हर है, सिफ्ते तकवीनी कह लीजिए उसे। कुरान पाक उसकी सिफ्ते कलाम का मज़हर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हकीकते मोहम्मदिया हैं। ये मकाम देखिए कहां है कि रब की सिफात के मजहर को हम सिफत तकवीनी कह रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक हकीकत मोहम्मदिया है। सबसे बड़ा मजहर है अल्लाह की सिफात का। तो हमें गौर इस पर करना चाहिए, कलाम पाक पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर। तो जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर غور و فکر شروع کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ پھر ہم پر حقیقتیں واضح ہونے لگتی ہیں اور ہم معرفت مظاہر صفات الہی تک چلے جاتے ہیں. اور جب ہم وہاں معرفت مظاہر الہی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم معرفت صفات الہی تک پہنچ جائیں گے. جو الٹیمیٹ ہے. ایک صاحب گزرے ہیں بہت ہی بلند پایا صوفی, بہت بلند پایا ولی اللہ, بہت ہی بلند پایا علم فقہ کے ماہر عبدالعزیز دباغ, بہت بلند شخصیت گزری ہیں. انہوں نے مختلف حکایات میں چیزوں کو بیان کیا ہے. تو جناب حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک حکایت بیان یہ فرمائی کہ ان کا ایک مرید تھا جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا. بہت خدمت کرتا تھا عبدالعزیز صاحب کی. جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب کی زوجہ محترمہ علیل تھیں, گھر کے کام کاج کر نہیں پاتی تھیں. تو اس مرید کی بیگم وہ گھر میں آ کے سارے کام کر دیتی تھیں. عبدالعزیز دباغ صاحب کو بھی اس مرید سے بہت پیار تھا. تو ایک دن گھر گئے تو اس مرید کی بیگم بھی آئی ہوئی تھی, وہ گھر کا کام کاج کرنے میں مصروف تھی. تو اس دن مرید اپنے بیٹے کو بھی, بچی کو لے آیا ساتھ اپنے. تو بچی آئی ان کے پاس, انہوں نے پیار کیا. تو اس بچی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا. تو یہ اپنے مرید سے باتیں کرنے لگ گئے دباغ صاحب. وہ بچی چپ چاپ بیٹھی اور عبدالعزیز دباغ صاحب کے قدموں میں آ گئی, ہاتھ میں قرآن تھا. جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب نے دیکھا تو اس بچی کو پکڑ کے اٹھایا اور مرید سے کہنے لگے کہ آج تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ تو اس نے کہا جی کچھ نہیں حضرت, میں تو ویسے ہی سلام کے لیے حاضر ہوا. کہنے لگی نہیں, تمہیں آج کچھ چاہیے ہے مجھ سے, کچھ مانگنا چاہ رہے ہو جو اتنا بڑا واسطہ اپنے ساتھ لے آئے ہو کہ قرآن پاک تمہاری بچی کے ہاتھ میں ہے, تم بطور واسطہ لے کر آئے ہو میرے پاس. تو مرید نے موقع غنیمت جانا اور کہا کہ حضور مجھے اپنا سر عطا فرما دیں. تو جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب نے اس کو سمجھایا کہ اتنی بڑی چیز نہ مانگو, اس کے تم اہل نہیں ہو ابھی. اگر تمہیں یہ مل گیا تو تم جان سے جاؤ گے. تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں حضور, چونکہ باپ نے پوچھ لیا ہے اور قرآن پاک کا واسطہ بھی ہے, تو آپ مہربانی فرمائیے مجھے اپنا سر عطا فرما دیجئے. جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ میں نے اس کی اس فرمائش کو پورا کر دیا اور اپنا سر اسے عطا کر دیا. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ جو ہی میں نے اسے اپنا سر عطا کیا اسے آنا چھوڑ دیا میرے یہاں. اور چند دن کے بعد جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب کو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ آپ کے جو اتنے قریبی مرید تھے وہ آپ کو برا بھلا کہتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر. अब्दुल अजीज दबाग साहब, उन्होंने तरह दे दी, ठीक है कोई बात नहीं है। कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो मुरीद शहर छोड़ के चला गया और उसके बाद किसी और शहर में जाके रहने लगा। तो चूंकि मुर्शिद का इल्म अता हुआ था उसे, जिसके लायक वो था नहीं, नतीजा ही हुआ कि वो भटकने लगा। तो लोगों से वो बातें करता था इसरार और रमूज की, जो उसकी अपनी समझ से बालातर थी। वो अता करदा इल्म बोलता था, बंदे के पास अपना कुछ था नहीं, तो वो सहार और बर्दाश्त थी नहीं। नतीजा ही हुआ कि मजीद गुमराह हुआ और वो वक्त भी आया कि वो ईसाई हो गया, इस्लाम छोड़ के ईसाईयत में दाखिल हो गया। और वहां भी वो उसके वो गुफ्तगू जारी रही जो लोगों की समझ से बालातर थी। नतीजा ये हुआ कि उसे कत्ल कर दिया गया। तो अब्दुल अजीज दबाग साहब का फरमाना ये है, ये हकायत बयान करने के बाद, कि जब कोई मुरीद ये गलती करता है कि अपने मुर्शिद का सर मांगता है और उसे कुछ हासिल होता नहीं, नतीजा ये वो होता है कि उस इल्म को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ऐसी लायानी बातें करने लगता है लोगों के सामने और ऐसी पुरस्कार बातें करने लगता है उस अता के नतीजे में कि जो आम लोगों की फहमो अदराक से कहीं बुलंद होती हैं। नतीजा ये होता है कि लोग उसको गुमराह समझ के कत्ल कर देते हैं। तो मुर्शिद का सर मांगने से पहले ये जरूरी है कि मुर्शिद की जात उससे मांग ली जाए। लेकिन ये भी बात याद रखिए कि मुर्शिद की जात के इसरार आपके बावजूद मांगने के, मेरे बावजूद मांगने के, मुर्शिद के इंतकाल से पहले कभी आया नहीं होते, कभी उसकी जात के इसरार उसकी मौत से पहले खुलते नहीं। वो मुर्शिद की जात के इसरार उसकी मौत के बाद खुलेंगे आप पर और वही इंसान के इल्म का अरूज शुरू होता है। यहीं इसी महफिल में कई साल पहले मैंने एक बात अर्ज की थी कि मैं अपने मुर्शिद साहब की खिदमत में हाजिर था, वहां बैठा हुआ था। तो मुर्शिद साहब ने जो इल्म मुझे अता फरमाया उसके बारे में कुछ बयान फरमाया, तो मैंने हंसते हुए कहा कि हजूर अब तो ये इल्म फिर दो आदमियों के पास हो गया। तो फरमाने लगे कैसे? तो मैंने कहा एक आप और एक मैं। तो मुस्कुराए, कहने लगे ये भी तुम्हारी गलतफहमी है, तुम अपने अरूज को उस वक्त पहुंचोगे जब मुझे दफन करने के बाद 72 कदम चल के पीछे आओगे और दुआ पढ़ोगे, उस वक्त तुम इल्म के अरूज को पहुंचोगे। मैं तो खैर नालायक आदमी हूं, मेरा और इल्म का दूर का भी वास्ता नहीं, वो उनका बड़ापन और आला जरफी थी मेरे बारे में ये कह दिया, वरना इल्म और कोई मुख्तसर बात यह है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं। वो बात जो मुर्शिद साहब ने फरमाई थी वो असल में ये राज है जो आज आपके सामने बयान कर रहा हूं, कि मुर्शिद की जात के इसरार हासिल करें हम, मुर्शिद से अगर कभी कुछ मांगे तो उसकी जात के इसरार मांगे। और ये भी दुरुस्त है कि उसकी जिंदगी में उसकी जात के इसरार आप पर नहीं खुलेंगे कभी, हाँ उसके इंतकाल के बाद खुल जाएंगे। तो जब मुर्शिद की इसरार के जात हम पर वाह होते हैं तो इल्म बहुत बढ़ जाता है हमारे अंदर। तो फिर मुर्शिद का सर अगर अता हुआ तो उसको हम सहार पाएंगे। और मालूम नहीं ये लफ्ज हम पंजाबी में यूज करते, मैं उर्दू में इसे यूज कर रहा हूं, इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं है कि सहार पाते हैं हम उसे, वो बर्दाश्त हो जाएगा उस वक्त हमसे, और हम फिर लोगों की मौजूदगी में, आम आदमी उनकी मौजूदगी में हम ऐसी बातें नहीं करेंगे जो उनकी फहम और अदराक से बालतर हों, और उसके नतीजे में लोग हमें भटका हुआ समझने लगे। सूफी अकराम के बारे में एक बात और याद रखिए कि सिर्फ उनके इल्म की ज्यादती की वजह से 2/3 लोग उनके मुखालिफ होते हैं, 1/3 उनकी फेवर में होंगे, ये याद रखिएगा। और मैंने यही एक वाकया सुनाया था जनाब हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब का, कि जो शख्स उनकी महफिल में गया और उठकर वापस आने लगा तो जनाब हजरत पीरान पीर साहब ने उससे कहा कि भाई आपको मुझसे कोई काम है? उन्होंने कहा नहीं कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ पिछले कई रोज से आप आते हैं, घंटा दो घंटे तीन घंटे बैठते हैं और चले जाते हैं, तो कोई काम हो तो मुझे हुक्म करें। मैंने कहा कि नहीं ये बात नहीं, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि औलिया कराम के दुश्मन उनके मानने वालों से कहीं ज्यादा होते हैं, तो मैं यहां आके बैठ के देख रहा हूं तो आप तो कोई वली वली नहीं है। थोड़ा सा पीरान पीर मुस्कुरा के पूछा कि क्यों खैरियत है, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, क्या यहां कोई शरीयत के खिलाफ हरकत होती देख ली आपने? मैं कहा कि नहीं आपके दुश्मन ही कोई नहीं, सभी आपके मुरीद हैं, तो आप कहे के वली हैं। तो आपने मुस्कुरा के उसे फरमाया कि दराए दजला के पार जाके देख लें आप, तो वहां कूफा है, तो वहां गया तो सभी मुखालिफ ही मुखालिफ थे पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब के, तो वापस आके बैत कर ली। तो वली अल्लाह के मुखालफिन की तादाद उसके मानने वालों से दोगुना ज्यादा होती है, ये याद रखिएगा। तो हम ये मार्फत के इल्म की तरफ जाते तो हैं, लेकिन इस राह की परेशानियों को हम वजन नहीं देते हैं, उस पर नजर रखनी चाहिए। ये इतना आसान काम नहीं है। ये बहुत लंबे चौड़े सवालात की लिस्ट किसी साहब ने दी थी, तो मेरे मुल्क से बाहर जाने से पहले हम हर इतवार इस पर बात करते थे। तो इनका एक सवाल ये है कि कहा जाता है कि राह सलूक के मुसाफिर अंडा गोश्त और मीठा खाने से परहेज करते हैं क्योंकि ये चीज़ें रूह को भारी करती हैं, जिनसे रूहानी तरक्की सुस्त हो जाती है, हैं तो ये सब हलाल चीज़ें, फिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब तो कोई इतना दुश्वार नहीं कि हम सभी मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ते रहते हैं इंसानी सेहत पर, जो क्लिनिकल साइंस है, क्लिनिकल साइंस के मुताबिक वो इंसान कभी बीमार नहीं होता जो अपनी भूख का 70% खाता है, 30% भूख बरकरार रखता है। अब आप याद कर लीजिए जो बचपन में हदीस आपने पढ़ी थी कि इंसान, उसके मफहूम बयान कर रहा हूँ, अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, कि इंसान अपनी थोड़ी भूख रख कर खाए, पेट भर कर ना खाए। ये हिकमत 1400 साल के बाद आज क्लिनिकल साइंस मानने लगी है। जो ह्यूमन एनाटॉमी के माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि इंसान अगर अपनी भूख का 70% खाए तो इंसान तवाना रहता है, बीमार नहीं होता। सूफी अकराम ने चूंकि عبادت کرنا ہوتی ہے، ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور عام طور پر ان کی راتیں جاگتی ہیں، تو اگر پیٹ بھر کے وہ کھانا کھائیں یا مرغن غذائیں کھائیں یا پروٹین سے بھرپور غذائیں کھائیں جیسے انڈا ہے، گوشت ہے، تو انسان پر غنودگی طاری ہوتی ہے، نیند آتی ہے، تو رات کی عبادت ان کی کھوٹی ہونے لگتی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق بخشی ہے، رات بھر بیٹھ کے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں، وہ مرغن غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایسی غذائیں جن میں پروٹینز بہت ہائی ہوں، اس سے غنودگی آتی ہے انسان کو، اس سے وہ دور رہتے ہیں۔ ادروائز یہ سوال ہی پیدا ہوتا کہ کوئی درویش یا اہل علم، اہل اللہ، ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے جس کو رب نے حلال قرار دیا ہے۔ میں اپنے مرشد صاحب کے یہاں روزانہ شام کو حاضری دیتا تھا، جا کے بیٹھتا تھا، تو دوستوں سے دور ہوتا گیا۔ ایک بہت میرے قریبی دوست تھے، مغربی تعلیم کا ان پر غلبہ ہے، تو ایسی چیزوں کو وہ بالکل نہیں مانتے، بلکہ ان کو مجھ سے ایک شکایت ہے بڑی شدید کہ میں نے ان کا زندگی بھر کا ایک ریکارڈ توڑوا دیا کہ ایک رمضان میں 27ویں کا ان سے روزہ رکھوا لیا تھا، تو آج تک مجھے معاف نہیں کر رہے کہ تم نے میری ریکارڈ کو خراب کیا، میری زندگی میں ایک روزہ آ گیا جو رکھا تھا میں نے۔ تو وہ مجھے ایک بار ملے تو کہنے لگے کہ کدھر غائب ہیں، تو میں نے کہا جی ایسی کچھ نہیں، بس۔ کہنے لگے شاہ جی آپ کی کچھ مصروفیات اور سرگرمیاں کچھ مشکوک دکھائی دیتی ہیں مجھے، تو آپ ہوتے کہاں ہیں روزانہ؟ تو میں نے تنگ آ کے ان کے اصرار سے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح ایک فقیر آدمی ہے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھنا، میں بھی جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ کرنل وہ آپ کے مطلب کے آدمی نہیں ہیں۔ کہنے لگے پھر بھی میں دیکھوں گا ضرور آپ کدھر جا کے بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا چلے آؤ آؤ۔ تو گئے تو مرشد صاحب نے دیکھا کہ میرے بہت ہی عزیز اور قریبی دوست ہیں، تو انہوں نے فوراً کرنل صاحب کے لیے کھانا بنایا۔ تو جس انداز میں وہ کھانا پکایا مرشد صاحب نے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کرنل صاحب راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اٹھ کے بھاگوں کہاں یہ کھانا کھانے کے بجائے۔ وہ ان کے سامنے ہی ہیٹر پر دیگچی رکھی ہوئی تھی، تو دیسی گھی جتنا ہاتھ میں آیا وہ انہوں نے اس کیتلی میں ڈال دیا۔ پھر مرچیں، پیکٹ تھا پکڑا، اور یہ لو، تو مرچیں وہاں پڑتی بھی دیکھی کرنل نے، تو کرنل کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس میں گوشت ڈال دیا، اور ڈال کے اور دوسرے مسالے ڈالے، اور ڈھکنا دے کے دو چار بار چمچ ہلایا، 15 منٹ کے بعد اس کو پکڑا اور ایک بڑی پلیٹ میں ڈال دیا۔ کہنے لگے لو میاں کھاؤ۔ اب کرنل صاحب ان کا حال برا ہوا کہ یہ کھاؤں، تو بڑی چھوٹا سا نوالہ لے کے یوں لے کے منہ میں ڈالا، تو میں ان کو کارنر آف مائی آئی سے دیکھ رہا تھا، وہ مرچوں کا وہاں نام نشان نہیں تھا۔ تو کرنل صاحب نے بڑا نوالہ لیا جو نارمل تھا، وہ کھایا، بڑے مزے سے کھانا پورا کھایا۔ تو ایک اور صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہیں مرشد صاحب سے یہ سوال پوچھ لیا جو یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور، عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ فقیر لوگ خود مرچوں سے روٹی کھاتے ہیں، تو میں تو ان کی بات کو یہ سمجھا کہ انہوں نے علمی سوال کیا ہے، لیکن مرشد صاحب نے بڑی تیزی سے بھانپا اس سوال کو اور کہا کہ میاں کھاتے ہوں گے، لیکن میرا رب اگر مجھے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو میں اس سے انکار کر کے نہ شکر گزار بندہ کیوں کہلاؤں، کفران نعمت کیوں کروں؟ تو جب یہ جواب دیا تو اس وقت مجھے خیال ہوا کہ ہو، انہوں نے تو سوال تنزیہ کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ فقیر اپنے اوپر ان نعمتوں کو کبھی حرام نہیں کرتا جو اللہ نے حلال کی ہیں، قرار دی ہیں. اور فقیر کو اگر اللہ اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، اچھی زندگی عطا کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کفران نعمت نہیں کرتا. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تصوف چلہ کشی کے بغیر نامکمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو چلہ کشی کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ کہنا شاید درست نہ ہو. اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ہفتہ ہفتہ، دس دس دن، پندرہ پندرہ دن، اور وہاں یاد الہی میں مصروف رہتے تھے. چلہ کشی ہے کیا؟ اگر تو چلہ کشی سے مراد آپ کی وہ ہے جو سادھو لوگ کرتے ہیں تو وہ اسلام میں قطعی طور پر اس کی ممانعت ہے، کوئی نہیں کرے گا وہ. لیکن اگر چلہ کشی سے مراد آپ کی یہ ہے کہ کہیں اکیلی جگہ پر کوئی بیٹھ جائے جہاں خلق خدا سے اس کا واسطہ نہ رہے اور وہاں بیٹھ کے اپنے رب کو وہ پکارتا رہے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی حیات طیبہ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے امی تھے، لیکن رب نے انہیں علم عطا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر علم من جانب اللہ تھا. تو وہاں عبادت کے اندر انہماک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے تحت کم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اللہ کے لیے تھی اس کے نتیجے میں انہماک بے پناہ تھا. یہ انہماک کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. تو وہاں اگر چلہ کشی نہ بھی کرتے تو وہ انہماک تو موجود تھا، کیونکہ رب سے محبت ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسی کو ہو نہیں سکتی. اس کے نتیجے میں انہماک اس کو پکارتے ہوئے بہت زیادہ ہوتا تھا. تو چلہ کشی اس سینس میں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں اس لیے کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ کریں، آپ کا انہماک نہ ختم ہو، آپ کی کانسنٹریشن نہ ٹوٹنے پائے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے. کیونکہ شروع میں توجہ بڑی تیزی سے بھٹکتی ہے انسان کی. تو صوفیہ کرام تو یہاں تک بھی گئے ہیں کئی ایک کہ پہلے وہ علیحدگی میں تنہائی میں ذکر کرتے تھے، پھر لوگوں میں بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کیا، پھر شور میں بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کیا، اور آخر پر ایسے لوگ بھی گزرے کہ انہوں نے ڈھول والوں سے کہا کہ میرے پاس بیٹھ کے ڈھول بجاؤ کہ دیکھیں میری توجہ تو نہیں بٹتی ہے. کیونکہ اللہ کو جو ہم پکارتے ہیں بغیر انہماک کے اس کے فائدے وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. تو اس انہماک کو حاصل کرنے کے لیے تنہائی اختیار کی جاتی ہے. انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ خوشبوؤں کا احساس، روشنیوں کا سیلاب، جنات یا موکلات کا نظر آنا، جسم میں کرنٹ محسوس ہونا، عجائب قدرت کا مشاہدہ، مختلف اولیاء کرام اور پیغمبروں سے ملاقات، کشف کا حصول، کیا یہ سب روحانیت کی راہ کی ناگزیر سنگ میل ہیں یا ان سب وارداتوں سے گزرے بغیر بھی کوئی رب تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے؟ ہم دوا کھاتے ہیں، دوا کھانے کے ساتھ جو ہمیں دعا کا، اس دوا کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہی اصل میں مقصد ہوتا کسی میڈیسن کو کھانے کا، لیکن ہر میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں اور وہ ڈاکٹر پہلے آپ کو بتا دیتا ہے کہ میڈیسن کھانے سے یہ سائیڈ ایفیکٹ آپ پر آئیں گے، اس کے لیفلیٹ میں لکھا بھی ہوتا ہے. تصوف کا، روحانیت کا اصل انسان کے ذہن میں مقصد کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر. تو اگر اللہ نے کسی کو یہ توفیق بخشی ہے اور اللہ نے کسی پر رحمت کی ہے کہ اسے سمجھ عطا فرما دی کہ وہ صرف اور صرف ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ مجھے رب کی دوستی عطا ہو جائے، تو یہ مقصد لے کر چلا اور وہ یہ سب کر رہا ہے، تو مقصد تو یہی ہے اس میڈیسن کے کھانے کی طرح کہ بیماری ٹھیک ہو جائے، لیکن راہ میں بہت سی چیزیں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں انسان کو. اور مرشد کا کام بھی یہی ہے کہ جہاں انسان اس کا مرید بھٹکنے لگے، وہ جو سائیڈ میں چیزیں اسے آ رہی ہیں جن کو میں سائیڈ ایفیکٹس کہہ رہا ہوں، ان میں نہ الجھ جائے، کیونکہ اگر ان میں الجھ گیا انسان تو پھر راہ کھوٹی ہو گئی اس کی، پھر رب تک نہیں پہنچتا، اس کی دوستی تک نہیں جاتا، پھر وہ انہی کھیلوں میں پڑ جاتا ہے. تو مرشد اس کو وہاں رکنے نہیں دیتا، چلائے رکھتا ہے آگے. یہ چیزیں، ان کو میں مداری کی شعبدہ بازی کے نام سے پکارتا ہوں. اس سے مراد یہ نہیں کہ انہیں میں کنڈیم کرتا ہوں، بلکہ مداری کی شعبدہ بازی کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں نہیں جن پر فخر کیا جا سکے، ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو گنا جا سکے کہ مجھے یہ یہ حاصل ہو گیا. ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ انسان رب کے کتنا قریب گیا. اصل بات تو یہ ہے کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی اجازت ہوئی یا نہیں ہوئی. مقامات تو وہ ہیں، یہ تو معمولی بات ہے، کشف و کرامات، خوشبوؤں کا آنا، جس میں کرنٹ دوڑنا، ملاقاتیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک اور یہ سوال ان کا خاصا اہم ہے، مرشد صاحب کی موجودگی میں مرید کی روحانی کیفیت میں اضافہ اور عدم موجودگی میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ یہ اہم چیز ہے جس کا جانا جانا بڑا ضروری ہے، اور انسان کا ذہن اس سلسلے میں بڑا کلیئر رہنا چاہیے. آپ سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے جب آپ ہائی اسکول میں پڑھتے ہوں گے تو آپ نے لیبارٹری میں مختلف تجربے کیے ہوں گے کہ ایک میگنیٹ ہے، لوہے کا ایک پیس اگر اس کے قریب رکھا جائے اور وہ دیر تک وہاں پڑا رہے تو وہ لوہے کا ٹکڑا بھی میگنیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگرچہ اس کی قوت وہ نہیں ہوگی جو اصل میگنیٹ کی ہے، لیکن میگنیٹ بہرحال یہ ڈیولپ ہو جائے گا. اگر میگنیٹ ہے اور چھوٹے میگنیٹ کو اس کے قریب رکھیں اور اپوزٹ پولز ان کے ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ فاصلے پر ہونے کے باوجود اس چھوٹے میگنیٹ کی قوت بے تحاشا بڑھ گئی ہے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ جو میگنیٹ ہے اس کے ارد گرد ایک غیر مرئی حالہ بنا ہوا ہے جسے ہم میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں سائنس میں. جو چیز بھی اس میگنیٹک فیلڈ میں آ جائے یا اس کے قریب ہو جائے، اس پر وہ میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ اثر انداز ہونے لگتی ہیں. اسی طرح جو فقیر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اس کا ایک میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے. 32 کے وی اے کی لائن جو اوپر اوور ہیڈ چل رہی ہے، زمین سے کافی بلند ہوتی ہے، اس کے باوجود ہر پول پر آپ کو ایک وارننگ سائن ملے گا کہ تار سے دور رہیے. تو اگر اس تار کے 4 فٹ کے دائرے میں، تار کے ارد گرد 4 فٹ کے دائرے میں بھی کوئی آ گیا، تو اسے الیکٹرک شاک اتنا شدید لگتا ہے کہ مر جاتا ہے. مرشد جب اللہ کو پکار رہا ہے، اس کو اللہ تعالی کا علم عطا ہوا ہے، تو اس کے ارد گرد بھی ایک میگنیٹک فیلڈ قائم ہو گیا، اس کے جسم سے وائبریشنز نکلتی ہیں جو ارد گرد کی چیزوں پر اثر انداز ہونے لگتی ہیں. تو جب آپ اپنے مرشد کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس مرشد کے میگنیٹک فیلڈ کے اثرات انسان پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو مرید کی اپنی سٹرنگتھ کہ وہ مرشد کی بتائی ہوئی پڑھائیاں پڑھ رہا ہے، پھر مرشد کے میگنیٹک فیلڈ کے زیر اثر آ کے تو وہ قوت بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے. لیکن جب مرشد سے دور ہو جائے گا، تو مرشد کے میگنیٹک فیلڈ کے اثر سے نکل گیا، تو اپنی صرف قوت رہ گئی، تو اس لیے وہ کمی محسوس ہونے لگتی ہے اسے. مرشد کی صحبت بہت ضروری اس لیے ہے کہ جب انسان مرشد کے قریب بیٹھا رہتا ہے، اسے آبزرو کرتا رہتا اپنے مرشد کو اور اس کی باتوں کی نقل کرتا ہے، تو جب ہم ایک آدمی جو گزرا ہے کسی راستے سے، اس کے پاؤں کے نشان ہیں، تو اس آدمی کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھ کر جب ہم چلتے ہیں، تو وہیں جا پہنچیں گے جہاں وہ شخص پہنچا ہوا ہے. تو ہم جب مرشد کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں، تو قوت تو وہاں سے مل رہی ہے اس کے میگنیٹک فیلڈ سے، لیکن فالو اس کے فٹ پرنٹ کر رہے ہیں. یہ سلسلہ اگر جاری رہے تو ہم وہیں جا پہنچتے ہیں جہاں مرشد پہنچا ہے. تو اس لیے مرشد کی صحبت بھی ضروری ہے. یہ قوت کو ایک طرف کر دیجئے، ہو یا نہ ہو، لیکن مرشد کے فٹ پرنٹس پہ چلنا بڑا ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہیں جا پہنچے جہاں مرشد پہنچے تھے. یہ انہیں صاحب کا ایک سوال ہے کہ کیا تصوف کے رموز و اسرار بیان کرنے کے لیے کم از کم کتب ارشاد کے درجے پر فائز ہونا ضروری ہے، یا کوئی بھی شخص یہ کام کر سکتا ہے؟ اس کا ایک بڑا سادہ، سمپل، سیدھا جواب ہے کہ اگر کوئی بھی شخص نہ کر سکتا ہوتا، تو میں کیسے یہ باتیں کر رہا ہوتا آپ کے سامنے. بھائی، کتب ارشاد کا تو مجھے یہی نہیں پتا کہ کتب ارشاد ہوتا کیا ہے. بڑا آسان سا کام ہے، آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں سنائیے، آ کے ایسی لیکچر کی محفل جمائیں، اس میں بیان کر دیں. آپ کتابیں پڑھائیے، ایسی لیکچر کی محفل بپا کر لیں اور اس میں وہ بیان کرنا شروع کر دیں، सभी लोग मुतासिर हो जाएंगे। एक प्रैक्टिकल नमूना तो आपके सामने है कि मुझ जैसे गुनाहगार शख्स भी बोलता रहता है यहां बैठ के, तो ये तो सवाल सिंपल जवाब है। तो इन्होंने अगला एक सवाल पूछा कि क्या एक वली अल्लाह को ये ड्यूटी असाइन की जाती है कि वो लोगों में इल्म बांटे, उनकी तरबियत करे, उनके लिए दुआ करे, और ये ड्यूटी कौन असाइन करता है, उसके लिए क्राइटेरियन क्या होता है? जिन साहब ने भी सवाल लिखा मैं उनको बड़ा रास मुखातिब कर रहा हूं कि हजूर आप लोहे के बर्तन को किसी कसौटी पे रगड़ते रहिए, कभी आपको पता नहीं चलेगा ये सोने का बना है, प्लैटिनम का बना है या व्हाइट गोल्ड का बना है, वो लोहा लोहा ही रहता है। तो ये जो आप घूम फिर के ऐसे सवाल करते हैं कि जिनसे किसी तरह ये पता लग जाए कि शाह साहब क्या हैं, भाई मैं तो हमेशा एक अर्ज करता रहता हूं, अभी अर्ज किया कि मैं तो गुनहगार शख्स हूं, एक बहुत मामूली और दुनियादार शख्स। तो औलिया अकराम की अगर आप बात सुनना चाहते हैं तो भाई ये हर एक पर फर्ज है कि जो इल्म अल्लाह ने उसे अता किया है उसे वो लोगों में बांटे, वो इल्म लोगों तक पहुंचा दे कि तबलीग यही है, दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाना हर मुसलमान पर फर्ज है। और ये हमारे दीन का हिस्सा है, हर मुसलमान दीन की तबलीग करे, दूसरों पर ये पैगाम हक पहुंचाए। अल्लाह ने अगर किसी को इल्म अता किया तो उस पर फर्ज हो जाता है। जहां तक दुआ की बात है तो दुआ तो नॉन मुस्लिम भी करते हैं, उसमें क्या है, वो तो रब है और उसकी शान रबूबियत ये है कि वो हर एक की दुआएं सुनता है, वो रहमान है, वो हर एक को अता करता है, बगैर हिसाब के अता करता है, बगैर ये देखे कि कोई मुझ जैसा गुनाहगार है या आप जैसा नेक, उसको मानने वाला है या उससे उसका मुनकिर है, सबको अता करता है, ये उसकी शान रहमानियत है और सबको पालता है कि वो उसकी शान रबूबियत है। तो दुआएं भी वो सबकी सुनता है बगैर ये देखे कि दुआ मांगने वाला कौन है, दुआ मांगने वाला होना चाहिए। ये साहब किसी बड़े पक्के उस्ताद के पढ़ाए हुए हैं। फिर ऐसे ही टेढ़ा सवाल है कि औलिया अल्लाह को अपनी ड्यूटी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए क्या कोई मेथड या चैनल्स भी बताए जाते हैं या इसका फैसला उन्हें खुद करना होता है? अगर आप मुझसे ये पूछें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर को जो खाना दिया जाता है पहले उसे डॉक्टर चखता है खुद, फिर प्राइम मिनिस्टर को देता है, तो उसका जवाब देने के लिए भाई जरूरी यह है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर होना होगा ताकि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तो ये औलिया कराम को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मेथड या चैनल्स कहाँ से दिए जाते हैं, इसके लिए वली अल्लाह होना बड़ा जरूरी है, मुझे क्या मालूम इसका। लेकिन एक बात याद रखिए कि रब ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है, अपना नाइब बनाया है रूह जमीन पर, और रब قادر مطلق ہے، یہ انصاف سے انصاف پر مبنی نہیں ہوگا اگر قادر مطلق کا نائب کم از کم قادر نہ ہو کچھ چیزوں پر، کچھ چیزوں پر. تو اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، اس کو بہت سے آزادی عطا کی ہے کہ وہ فیصلہ کرے، وہ قدم اٹھا سکے عملی. تو اولیاء کرام صاحب علم ہوتے ہیں، اور علم کے نتیجے میں انسان کو عقل و فراست عطا کی جاتی ہے رب سے. تو وہ اپنی عقل و فراست سے کام لیتے ہیں، جس دور میں وہ پیدا ہوئے ہیں، جس جغرافیکل اسٹیٹا میں وہ انہوں نے جنم لیا ہے، جہاں ان کی ڈیوٹی ہے، جہاں ان کو ولایت عطا ہوئی ہے، اس علاقے کے رسم و رواج، وہاں کی تعلیم، وہاں کے ذہنی معیار، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے کس راہ سے یہ تبلیغ کرنا ہوگی. اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے دوسروں تک، کس طرح سے میں نے پاس آن کرنا ہے، وہ اپنی عقل و فہم سے کام لے لیتے ہیں. اور ان کی گفتگو ہمیشہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتی ہے. وہ گفتگو اس انداز میں کرتے ہیں کہ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے، تاکہ وہ ان کی سمجھ میں آ جائے. ورنہ جیسے میں نے ابھی جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب کی ایک حکایت آپ کو سنائی تھی، تو جب ہم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح سے بلند باتیں کریں گے تو نتیجے میں انسان کا اپنا سر قلم ہو جاتا ہے، انل حق کہہ بیٹھتا ہے، اور تن سر تن سے جدا ہو جاتا ہے انسان کا. اگلی اتوار کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا بشرط زندگی. السلام علیکم.